ہم رکھ لیں یا بند کر لیں جیسا بہتر آپ سمجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. میری بھی آواز آ رہی ہے جی اب روم میں؟ جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں. تو یہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تبصرہ کیا جا رہا ہے. حضور کو نبی کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یاد فرمایا. چونکہ بندہ نہ چیز نے یہ عرض کیا تھا کہ آج کے بیان کے متعلق انشاءاللہ العزیز نبی کے متعلق عرض کیا جائے گا کہ نبی کیا ہوتا ہے, نبی کس کو کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر, وہ ٹوٹے پھوٹے تو ان کو نہیں کہنا چاہیے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدہ سرائی میں آئے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے کہ الفاظ تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں لیکن ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کما حق ہو ادا کر سکے. باہر کیف عزیزان گرامی قدر, سب سے پہلے تو نبی کے معنی پر غور کرنا پڑتا ہے. جب بھی کوئی بھی چیز ہو, جب اس کا آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا تو بات آسانی سے آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں گے. کوئی بھی کتاب ہو آپ اس کو لیں گے, اس کا نام کیا ہے, اس کے نام کا معنی کیا ہے. اور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیفات میں یہ ایک کمال ہے کہ نام ہی بتا دیتا ہے کہ کتاب کے اندر کیا ہے. تو وگرنہ ہوتا یہ ہے جی کہ تقویت الایمان, ایمان کو تقویت دینے والی, اور وہ کتاب ہوتی ہے ایمان کو برباد کرنے والی. حفظ الایمان مانا ہوتا ہے ایمان کی حفاظت کرنے والی, لیکن اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. یا پھر معاذ اللہ جیسا حفظ الایمان میں لکھ دیا کہ جیسا علم حضور کو ہے, اگر مان بھی لیا جائے جناب جیسا یہ کہتے ہیں, تو ایسا علم تو ہر بچے بلکہ پاگل اور تمام حیوانات جانوروں کو بھی حاصل ہے. یہ نام ہوتا ہے جی ایمان کی حفاظت کرنا, اور ایمان کو وہ دھکے دیے جاتے ہیں, ایمان کو ضائع کیا جاتا ہے. تو باہر کیف یہ انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے ہم نبی کے معنی کے متعلق عرض کریں گے. لغت کی کتب میں یہ نبی کے معنی موجود ہیں. لفظ نبی جو ہوتا ہے یہ نباؤن سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا, خبر والا. جیسے میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک اس میں فاعل ہوتا ہے اور ایک صفت مشبہ ہوتی ہے, اور صفت مشبہ کا جو ہے یہ ان کے معنی میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا, لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ صفت مشبہ میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے, ہمیشہ سے یہ کام کرنے والا, ہمیشہ ایسا کرنے والا جس کی یہ صفت ہو. مثال کے طور پر ایک صادق ہوتا ہے اور ایک صدیق ہوتا ہے. صادق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولے, اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ بولے ہی نہ. جی صادق جب سچ بولے گا, جو بھی سچ بولے گا اس کو صادق کہا جائے گا, اور صدیق صرف وہ ہوگا جس کی زبان سے سچ کے علاوہ کوئی اور نکلے ہی نہ. تو آواز آ رہی ہے جی روم میں بالکل صحیح؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک صادق ہوتا ہے اور ایک صدیق ہوتا ہے. صادق وہ ہوتا ہے, میں مثال دے کر چلو میں عرض کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ کو یہ صفت مشبہ کا فرق سمجھا رہا ہوں جس میں فاعل اور صفت مشبہ میں. اس میں صادقن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے, اور صدیقن جو ہے یہ صفت مشبہ ہے. اب ان میں فرق کیا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے مطابق خبر دے. صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ کے مطابق خبر دے. کوئی کہے بھی ہم یہ کہہ دے کہ جی آج صبح آصف نے یہ پال ٹاک پہ بیان کیا, یا کل کا جی کل جو صبح گزر گئی ہے کل کا دن جو گزشتہ تھا اس میں آصف نے پال ٹاک پہ رسول کے متعلق بیان کیا تو وہ صادق ہے, لیکن صدیق وہ ہے کہ جس کے منہ سے جو نکلے وہی ہو جائے, اس کو صدیق کہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب مبارک چونکہ صدیق ہے تو یہ صدیق کا لقب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور جس کو پھر اللہ صدیق فرمائے گا تو اس کے منہ سے جو نکلے گا وہی ہو جائے گا. یہ روایت آپ نے علماء سے بھی سنی ہوگی کہ ایک جنگ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے بنفس نفیس, اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریف فرما تھے تو محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مائی صحابہ حاضر ہوئی. حضور لائن کے اندر تشریف لاتے تھے, صحابہ کو فرماتے تھے لائن کے اندر آیا کریں ایک ترتیب کے ساتھ. اب مائی صحابہ نے ایک سے پوچھا میرا بیٹا, تو آپ فرمانے لگے پیچھے والے سے پوچھنا, اس سے پوچھا میرا بیٹا, آپ نے فرمایا پیچھے والے سے پوچھنا. مقصد کیا تھا؟ اس مائی کا بیٹا شہید ہو چکا تھا, مائی صاحبہ کا بیٹا شہید ہو چکا تھا, اور بتا اس لیے نہیں رہے تھے کہ جو پیچھے آئے گا لائن ختم ہوگی تو مائی صاحبہ دیکھ لیں گی, اگر اچانک ان کو بتا دیا تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہ بن جائے. تو اسی لائن کے اندر ابو بکر صدیق بھی آ رہے تھے, صدیق سے پوچھا ابو بکر میرا بیٹا, تو سہون یہ سہون منہ سے نکلا ماں پیچھے آ رہا ہے لائن میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ ڈیوٹی لگا دی فرشتوں کی کہ مائی کے بیٹے کو زندہ کر کے لائن میں لگا دو کہ میرے صدیق کے منہ سے نکلا ہے, ویسا ہی کر دو جیسا صدیق نے کہا ہے. انہوں نے عرض کی مولا یہ تو تیری قدرت کا نظام بدلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم اس کو صدیق میں نے کہا ہے, یہ اس بات کی انہوں نے تصدیق کی تھی جب لوگوں نے محبوب کے معجزہ معراج کا انکار کیا تو ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کی تو میں نے اس کو صدیق کا لقب دیا, اور والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کے لقب سے نوازا. اور اگر آج مائی کا بیٹا زندہ ہو کر لائن میں نہ گیا تو لوگ یہ کہیں گے صدیق اکبر تو جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. تو صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے, اور صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ کے سوا کبھی نہ بولے. تو یہی یہ نبیون جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ خبر دینے والا, ہمیشہ خبر دینے والا, جیسے کریم ان کرم والا, رحیم ان ہمیشہ رحم والا, حسین ان ہمیشہ حسن والا, اور ایسے ہی یہ خبیر ان کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ خبر دینے والا, خبردار. اب اس میں تین استعمال ہوتے ہیں جی. نمبر ایک تو یہ ہے کہ خبر دینے والا اور خبر رکھنے والا اور خبر لینے والا, یہ تین اس کے جو ہیں یہ چیزیں آ سکتی ہیں اس کے اندر. اگر اس کے معنی ہو خبر دینے والا تو غور طلب مسئلہ یہ ہوگا کہ کون سی خبر اور کہاں کی خبر اور کیسی خبر دینے والا, یہ چیزیں بھی پھر قابل غور ہیں. مگر نہ اخبار, ریڈیو, تار, خط, لفافے, وائرلیس ٹیلی فون وغیرہ, اور بی بی سی کا سارا محکمہ, پال ٹاک, ایس ایم ایس, ایم ایم ایس اور دیگر جو یہ معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ہی نبی بن جائیں گے تو پھر یہ جناب محترم اور ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ یہ سارے کے سارے خبر دیتے ہیں, اور یہ اب پھر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ خبر کون سی ہے. تو مگر ہم ان کو نبی نہیں مان لیتے, کوئی یہ مت سمجھ لے جی کہ یہ کہتے ہیں خبر دینے والا نبی ہوتا ہے, ہم پال ٹاک, یہ ریڈیو, یہ تار, یہ اخبار, ان کو ہم نبی نہیں مانتے. اگر یہ کہو پھر کہیں گے جی کہ نہیں جی نہیں یہ خبریں نہیں ہیں, اس سے مراد یہ ہے حرام اور حلال کی خبر دینے والا, شرعی مسائل کی خبر دینے والا. اگر یہ جو معاملہ ہے حرام اور حلال اور شرعی مسائل کی خبر دینے والا نبی ہوتا ہے تو پھر ہر عالم کو نبی ماننا پڑے گا. ہر عالم, ہر مجدد, ہر مجتہد یہ خبریں ہی تو ہمیں دیتے ہیں, حلال حرام کی تمیز ہی تو ہمیں بتاتے ہیں, حلال حرام کی خبریں ہی تو ہمیں دیتے ہیں, لیکن ہم ان کو بھی نبی نہیں مانتے. بہرحال کوئی خاص ہی خبر ہونی چاہیے جس کا پہنچانے والا نبی کہلائے. لہذا تحقیق یہی ہے کہ فرش والوں کو عرش کی خبریں دینے والا, اگر تو وہ فرش والوں کو فرش کی خبریں دے تو وہ تو عالم ہوتا ہے, اگر وہ فرش والوں کو عرش کی خبریں دے, عالم شہور کی باتیں بتائے, اور یہ اس کو جو عالم یعنی عالم شہور والوں کو عالم غیوب والوں کی خبریں دے اس کو نبی کہا جاتا ہے. جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی, جو لوگ نبی کے علوم غیبیہ کا انکار کریں در حقیقت ان کی نبوت کے منکر ہیں, اور جو لوگ کہیں کہ نبی صرف مسائل شرعیہ جانتے ہیں اور دنیا والوں کو صرف وہی بتانے آتے ہیں, وہ لوگ نبی اور عالم اور مجتہد میں کیا فرق کریں گے. میں آپ کو اس کی چند روایتیں عرض کرتا ہوں جسے پتا چلے گا کہ نبی کہاں کی خبریں دیتے ہیں اور کیسی خبریں ارشاد فرماتے ہیں. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مغموم بیٹھے ہوئے تھے, غم کی حالت میں تھے, چہرے سے غمی کے آثار ہیں. تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. تو جس کے سامنے چہرہ و دعا ہو اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ یہ میرے نبی تم پہ کتنے حریص ہیں, تمہارا کتنا خیال کرتے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا میرے مصطفیٰ کریم سے گوارا ہی نہیں ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے دیکھا میرا غلام مغموم چہرہ لے کر میری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر کیا بات ہے, کیا بات ہے, غمزدہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا آقا میں غمزدہ کیوں نہ ہوں, میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے, لڑکیاں اور قرض چھوڑ گئے, یعنی ان کی جدائی کا غم, اپنی بہنوں کا غم, اور یعنی ان کی فکر کہ ان کو رخصت کرنا ہے اور قرض کی فکر, دونوں نے ہی مجھ میں یہ دونوں چیزیں مجھ میں جمع ہو گئیں اور یہ انہوں نے مجھے غمگین کر دیا ہوا ہے, ان کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرما کیا تمہیں کچھ بتائیں جسے تمہارا غم غلط ہو جائے؟ عرض کیا کریم آقا یہ تو آپ کا احسان عظیم ہوگا, کرم فرمائیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو وہ عرض کرتے حضور ضرور فرمائیں. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا آج تک رب تعالی نے کسی سے بے حجابانہ کلام نہ فرمایا, بغیر پردے کے کسی سے کلام نہیں فرمایا. تمہارے والد وہ پہلی میت ہیں کہ اللہ رب العزت کلمہو ربہو کفاہا, کہ ان سے ان کے رب نے بے حجابانہ کلام فرمایا ہے. یہ کتنی پیاری اور قربان ہونے کے لائق خبر ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اللہ کے نبی تھے اور کوہ طور پر جا کر عرض کرتے رہے رب ارنی رب ارنی رب ارنی, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ نے کلام تو فرمایا, کلیم کے لقب سے نوازا, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دیدار سے مشرف نہیں فرمایا, بغیر حجاب کے کلام نہ فرمایا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں پہلی امتوں کے اندر بھی کوئی ایسا نہ تھا کلمہ ربہ کفاہا, کہ جس طرح تیرے باپ سے تیرے رب نے کلام کیا ہے بے حجابانہ کلام, اس طرح کسی سے کلام نہیں فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق پیدا ہوا کہ وہ کلام بھی سن لے جو اللہ تعالیٰ نے میرے والد سے کیا ہے, وہ کلام بھی سن لے. ہوتا کوئی آج کے مولوی کہتا حضور آپ کو کیسے پتا ہے جی, یہ تو اللہ جانتا ہے, جبریل نے تو آ کے بتایا نہیں ہے. لیکن وہ صحابی تھے, صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے جان مال دن من عقل ہر چیز کو قربان کیے ہوئے تھے. جب حضرت جابر کو یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ کلام بھی سن لے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے تمہارے والد سے ارشاد کیا کہ تمنا کچھ آرزو کرو کہ تمہاری خواہش ہو. تو تمہارے والد نے عرض کیا مولا تو نے مجھے سب کچھ دیا, کیسی آرزو کروں, مجھے کسی چیز کی آرزو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ضرور کچھ آرزو کرو. تو عرض کیا مولا یہ آرزو ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے پھر وہی میدان احد کی تپتی ہوئی زمین ہو، اسی طرح پھر خون میں نہاؤں اور تیری راہ میں سر کٹاؤں، جو مزہ تیری راہ میں سر کٹانے میں آیا ہے وہ کسی چیز میں نہ آیا۔ تب رب نے فرمایا کہ ہمارا یہ قانون نہیں کہ کسی کو آزما کر یا کسی کو پاس کر کے دوبارہ آزمائے۔ تو یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کی خبر دے رہے ہیں، کیسی خبر دے رہے ہیں، کس کو خبر دے رہے ہیں، یہ ایک ہی روایت کے اندر آپ ساری چیزوں پر توجہ فرما سکتے ہیں۔ ایک اور سنیے، اسی طرح ایک بی بی صاحبہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا اکلوتا جوان بیٹا آپ کے ساتھ جہاد میں شہید ہو گیا ہے، اگر وہ جنت میں ہو تو میں صبر کروں، اگر اس کے خلاف ہو تو میں اس پر ایسا روؤں گی کہ جس کی زمانہ میں یادگار رہے گی، کوئی ماں ایسا نہ روئی ہوگی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بندی، جنت کے 8 طبقے ہیں، تیرا بیٹا جنت کے سب سے اعلیٰ طبقے فردوس کے اندر تشریف فرما ہے، تیرا بیٹا جنت کے سب سے اعلیٰ طبقے فردوس میں جلوہ گر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی خبر کیسی تھی، کس کو دی، کس نے دی، یہ بھی باتیں قابل غور ہیں۔ یوں ہی ایک شخص کو زمانہ اقدس میں سزا سنگسار کیا گیا، تو یعنی پتھر مار کر پتھر مارے گئے اس کی سزا کے طور پر، اور کسی نے سنگساری کے بعد اسے برائی سے یاد کیا کہ کتنا برا شخص اس کے ساتھ یہ انجام ہوا، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، تم اسے برا کہہ رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے، جس کو تم برا کہہ رہے ہو وہ تو جنت کی نہروں میں غوطہ لگا، یعنی یہ سنگساری جو تھی اس کے گناہوں کے لیے پاکیزگی تھی، اب وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے، تم اس کو برا کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی خبر محبوب مکرم علیہ السلام اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار زمین مدینہ میں تشریف فرما ہو کر کہاں کی خبریں دے رہے ہیں، بہرحال وہاں کی خبریں جہاں خبر رسانی کے سب ذرائع مفقود ہو جاتے ہیں، جدھر کی کوئی خبر تمہیں نہیں دے سکتا، وہ شہداء عالم غیب میں پہنچ چکے، مجھے وہاں کا پتا ہے، اور نہ یہ فرماتے کہ میں کیا جانوں مجھے کیا پتا، بلکہ اور نہ یہ فرماتے کہ اچھا جبریل امین کو آنے دو ان سے پوچھ کر بتائیں گے، بلکہ بلا تعمل سوال سنتے ہی جواب ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اس قسم کے سوالات بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کرنا، یہ جو ہے یہ صاحب بتا رہا ہے کہ وہ حضرات اس کے معتقد تھے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو عالم غیب کی خبر دینے والا ہو، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان بزرگوں کو تسلی بخش جواب دینا اس عقیدہ کی صحیح کی رجسٹری فرما رہا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں ارشاد فرماتا ہو۔ تو یہاں پر بھی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کون سی خبریں دیتے ہیں۔ چلیے، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کی نبوت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ان کی خبر گیری کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے جب نبوت دی تو انہوں نے سب سے پہلی خبر دی غیب کی خبر دی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غیب وہ ہے جس کو خبر دینے والا نہ جانتا ہو، تو پھر اس کا مطلب اللہ کو بھی غیب نہیں ہے۔ یہ اگر تعریف کی جائے کہ غیب جی لو جی جو خبر کا علم ہو جائے وہ غیب کیسے رہی، تو پھر اللہ کو بھی غیب نہیں ہے، یا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پہلے نہیں جانتا تھا بعد میں جاننا شروع ہوا، تو یہ جاہلانہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھا دیا، ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ میرے شیخ طریقت علی رحمہ ایک لطیفہ عرض کرنے لگا ہوں، حضور سیدی و سندی ملجئے و ماوائی آقا نعمت میرے پیر و مرشد حضرت علامہ الحاج نائب محدث اعظم پاکستان مفتی ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب نور اللہ مرکزہ نقشہ اعلی حضرت تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، کسی بھابھی نے کہا کہ کلی علم غیب ثابت کرو نبی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے یہ پیارے وفادار غلام مولانا عبد الرشید صاحب نے فرمایا، او وابیو تمہاری کلی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلا عطا فرمایا ہے. اور کلی کلی کرنے والو, تمہیں آدم علیہ السلام کا یہ کلا نظر نہیں آتا کہ اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم سکھا دیا. تم ابھی کلی پٹکے ہوئے ہو, جب آدم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم کے ایک مقتدی ہیں, حضور کے امتی ہیں بظاہرن, اگرچہ باپ ہونے کی صورت میں بھی حضور کے امتی ہیں, ان کو اللہ نے کلا عطا فرمایا, تو تم ابھی نبی کی کلی ڈھونڈ رہے ہو کہ نبی کو کلی علم دکھائیں. جی کلی علم کہاں ہے؟ یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. اور یہاں پر بھی ایک بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں, اگرچہ یہ میرا واز اس سے تو والت ہی پکڑے گا, لیکن یہ میں چونکہ ضمناً عرض کرتا ہوں. اب دیکھیے, میرا خیال ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا, فرشتے پہلے سے موجود تھے. اگر کوئی کہ میں نہیں مانتا تو میں اس کو قرآن کی وہ آیت پیش کروں گا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب پیدا کروں. یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے فرشتوں کے ساتھ, جس سے معلوم ہوا فرشتے پہلے جلوہ گر تھے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا کیا تو پھر فرشتے تو پہلے تھے, پھر مجھے کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا کون سی یونیورسٹی میں پڑھایا تھا, کس کالج میں پڑھایا, کہ فرشتے تو خبر نہ دے سکے, آدم علیہ السلام نے ہر چیز کی خبر دے دی, پیدا فرشتوں کے سامنے کیا, مٹی فرشتے دیتے رہے, اللہ تعالیٰ نے جسم مبارک کو تیار کیا, فرشتوں کے سامنے روح پھونکی, تو پھر یہ ونفخت فیہ آدم, آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی, فرشتوں کے سامنے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, تو پھر یہ علم کون سی یونیورسٹی میں پڑھا دیا, کیسے علم سکھا دیا کہ فرشتے جواب نہ دے سکے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ہر چیز کا نام بتا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ میں اس پر بڑی پیاری بحث کی ہے, وہ قربان ہونے کے لائق ہے. مدارج النبوت کے اندر علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کسی چیز کا علم نہ تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس کے اندر نور محمدی کو داخل کیا, جب مصطفیٰ کے نور کی نسبت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی, پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, یہ تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم عطا فرمانا, کہ منبع علوم, منبع علم و فیض حضور نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں داخل کیا, جب اس نور کی نسبت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ہر چیز کا علم آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام ایک چیز کے نام بتا رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں. تو یہاں بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے, نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے. اب وہ ان چیزوں کے نام فرشتوں سے غیب تھے, لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کی خبر ارشاد فرما دی. اور یہی نور اگر چلتا چلتا حضرت بی بی آمینہ کے پاس آتا ہے تو بی بی آمینہ فرماتی میں ہر روز جنت کی سیر کیا کرتی تھی, ہر مہینے ایک نبی کی زیارت کیا کرتی تھی. یہ بات تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, پھر جب وہ نور مجھ سے نکلا, خرج منی نور, جب وہ نور مجھ سے نکلا تو میں نے پھر کیا دیکھا کہ میں مکہ میں بیٹھی ہوئی ہوں, اس نور کی اس قدر روشنی تھی مجھے در کے در دیوار نظر نہیں آ رہے, روشنی اس سے آگے گزر گئی. اما جی کہاں تک؟ فرماتی ہے مجھے کعبہ نظر نہیں آ رہا, روشنی اس سے آگے گزر گئی. اما جی کہاں تک؟ فرماتی ہے یہاں تک کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا. اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دور تک بینائی عطا فرما دی, یعنی اس نور کی نسبت جس کو بھی مل گئی اللہ نے اس کو علم غیب عطا فرما دیا. حجت العالمین کے اندر ایک روایت ہے بڑی پیاری, علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جوتا پہننے لگے, حضور نے قدم مبارکہ بڑھایا تو ایک آپ پرندہ آیا اور حضور کا جوتا لے کر اڑ گیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں, آقا ہر پرندے کو اللہ نے آپ کا ادب سکھایا ہے, یہ بے ادب پرندہ کون ہے, یہ آپ کا جوتا کیوں لے کر گیا؟ ایک آپ پرندہ تھوڑا سا آگے ہوا, جوتے کو الٹا کیا, اس کے اندر سانپ تھا, اس کو نیچے گرایا, لا کے جوتا پیش کر دیا. اب بھی کسی کی رگ پھڑک سکتی ہے, ایک آپ پرندے نے تو سانپ دیکھ لیا, نبی قریب تھا انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو یہ ایک آپ پرندے سے پوچھتے ابھی تو نے کیسے دیکھا, شاید پھر بات تیری سمجھ میں آ جائے کہ جس کے ذریعے سے ایک آپ پرندے نے دیکھا اس کو تو مان لیتا ہے, تو نبی کریم کو مانتے تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ایک آپ پرندہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا, جوتا پیش کر دیا, اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا تو نے میرا جوتا کیوں لیا تھا؟ کہتا حضرت میری کیا ضرورت کہ میں آپ کے جوتے کو لوں, میں آپ کو اتنی تکلیف دوں, میں یہاں سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا آپ کے جوتے کے اندر سانپ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے, اور میں نے اس سانپ کو دیکھا جوتے میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے, اگر آپ پہنتے تو آپ کو تکلیف دیتا, وہ کاٹتا آپ کو, تو وغیرہ وہ تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوگا, قدموں کو چومنے کے لیے آیا ہوگا, کہ شاید اس طرح تو محبوب چومنے نہیں دیتے, میں جوتے میں چھپ کر ہی چوم لیتا ہوں. تو ایک آپ پرندے نے کہا حضور میں نے اس میں سانپ دیکھا تھا اس لیے میں نیچے آیا اور آپ کا جوتا لے گیا. میرے محبوب فرماتے ہیں تو نے کیسے دیکھ لیا, تو نے میرے جوتے کے اندر چھپے ہوئے سانپ کو کیسے دیکھ لیا؟ تو ایک آپ پرندہ عرض کرتا ہے حضور میرا یہاں سے گزر ہوا, جب میں آپ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا آپ کے سر مبارک سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں جو آسمان تک بلند ہے, انہی کرنوں میں سے ایک کرن میرے دماغ پر پڑتی ہے, جب وہ کرن میرے دماغ پر پڑی تو حضور میرا دماغ اس قدر روشن ہو گیا. آپ جوتے کی بات کرتے ہیں, میں نے تحت سرا تک چھپی ہوئی ایک ایک چیز کو دیکھ لیا ہے, ایک ایک چیز کو ملاحظہ کر لیا ہے. تو یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام, جن کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی علم غیب سے نواز دیا. اسی طرح وہ روایت جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے, آپ سنتے رہتے علماء سے, حضور خچر کے اوپر سوار ہیں, قبرستان کے پاس گزر ہوا, یہ بخاری شریف کے ابتدائی ابواب کے اندر یہ روایت موجود ہے. اگر کوئی کہتا میں حوالہ پیش کر دوں گا اس کا, تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری خچر قبرستان میں رک گئی. صاحب عرض کرتا ہے حضور سواری کی رک گئی, فرما میری سواری دیکھ رہی ہے کہ اس قبرستان کے اندر دو مردوں کو عذاب ہو رہا ہے. حضور کیوں ہو رہا ہے؟ فرما کسی بڑی بات سے نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے, ایک تو چگل خور تھا, ایک شراب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اب یہ محبوب مکرم کی سواری نے عذاب ہوتا دیکھا, محبوب نے یہ بتلا دیا کہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. باہر کا حاصل مقصد یہاں بات بھی یہ ہے, خچر کی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس خچر کو بھی علم غیب عطا فرما دیا. ارے بابا, مصطفیٰ کی نسبت جس سے ہو جاتی ہے اللہ اس کو بھی علم سے نواز دیتا ہے. باہر کا اسی طرح ایک اور روایت ہے, یہ ابھی بہت مانتے ہیں محدث ابن کثیر کو, اور بعض ہمارے بھی سمجھ لیتے ہیں شاید وہ تھے ہی بھابی, ہمارے علماء نے اس پہ کلام کیا کہ وہ بھابی نہیں تھے, بعض نے لکھا بھی ہے کہ وہ بھابی تھے. باہر کا چلیے جو بھی ہو بھابی تو ان کو مانتے ہیں. ان کی تفسیر یہ سیرت ابن کثیر, سیرت ابن کثیر کے اندر یہ حوالہ مرقوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضور ایک ڈاچی پر سوار تھے, تو ڈاچی کی مہار ایک اور وہ صحابی تھے انہوں نے پکڑی ہوئی تھی. سامنے سے ایک منافق آ رہا تھا, اس نے کہا کہ یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں, بتلائیے میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم خاموش ہو گئے. پھر اس نے کہا حضور میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. حضور پھر خاموش ہو گئے. پھر اس نے کہا حضور میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. جب تیسری بار ہوئی تو صحابی کہتے ہو میرے مصطفیٰ سے پوچھنے والے میں نے تجھے بتا دوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ بتا دیں. اب میرے محبوب ہے کجاوے پر, کجاوا ہے کپڑے پر, کپڑا ہے ڈاچی پر, ڈاچی جو ہے اس کے ناک میں مہار, وہ پکڑی ہے صحابی نے اتنی دور کی نسبت, اور اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا اور میں نے اس کو بتلایا, تو میرے نبی کلم پر اعتراض کرتا ہے تیری کرتوت بتاؤں, تیری اوقات بتاؤں کیا ہے؟ تو اس نے کہا بتاؤ میرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسی باتیں نبی نہیں بتاتے, یہ تو ابوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تشریف لائے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ تیری اونٹنی کے پیٹ کے اندر تیرا بچہ پل رہا ہے, تو نے اس اونٹنی سے بدکاری کی اور یہ اونٹنی اپنے پیٹ کے اندر تیرے بچے کو اٹھائے پھر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو میرے محبوب کے علم پر اعتراض کرے ان کی اوقات دیکھو, ان کی کرتوت دیکھو, ان کے کارنامے دیکھو. باہر کا بات یہ میں عرض کر رہا تھا, جس چیز کی بھی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نواز دیتا ہے. یہاں پر چونکہ یہ بات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم کیسے سکھلا دیا, تو احباب نے خوب جان لیا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا. جس یونیورسٹی میں پڑھا تھا اس کا نام جامعہ محمدیہ تھا. جامعہ محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دار العلوم محمدیہ کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. دار العلوم محمدیہ کے یہ اسٹوڈنٹ تھے, وہیں کے فارغ و تحصیل تھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو ادھر کے فارغ و تحصیل کے علم کا یہ عالم ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا, ہر چیز کا علم آدم کو دے دیا. تو پھر وہاں کے پرنسپل کا عالم کیا ہوگا, وہاں کے ہیڈ ماسٹر کا عالم کیا ہوگا, وہاں کے بانی و محتمم کا عالم کیا ہوگا, باہر کا پذیزان گرامی کا در. یہ تو بحث یہ بڑھتی چلی جائے گی. تو بات یہ عرض کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا تذکرہ فرمایا. علم آدم الاسماء کلھا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چھوٹی بڑی حقیر و عظیم اعلی و ادنا ہر چیز کا نام سکھا دیا. اور صرف سکھا ہی نہ دیے بلکہ ذرے ذرے سے پہاڑ تک, قطرے سے دریا تک, زمین سے آسمان تک, ہر چیز ما کان و ما یکون, جو ہو چکا ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے, ہر چیز کا علم سکھا دیا ہے, جو ہو چکا جو ہونے والا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو علم آدم الاسماء کے ساتھ کلہ نہ لگایا جاتا. اللہ فرماتا ہے کلہ, ہر چیز کا علم. اور تفسیر جلالین وغیرہ میں یہ موجود ہے کہ زمین و آسمان, زمین سے آسمانوں تک ہر چیز کو دکھا بھی دیا. اور یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ارادہم علی الملائکۃ, پھر انہی چیزوں کو جو آدم علیہ السلام کو دکھائی تھی وہی چیزیں فرشتوں پر پیش کی. تو فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے بارے میں, تو جو انہوں نے کہا وہ تو آپ جانتے ہیں باہر کا, وہ بات زیر باس نہیں ہے, زیر باس آدم علیہ السلام ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کہتے ہی خبردار کو ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی قانون بنا دیا, نبی وہ ہوتا ہے جو خبریں بتائے, جس کا کسی کو علم نہ ہو اس کی جو خبریں بتائے اس کو نبی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اظہار تھا. آگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بھی قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کو یوں اظہار فرمایا, اپنی نبوت کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا اور اپنی نبوت کو خبرداری اور علم سے ثابت فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, یعنی میں تم کو خبر دے سکتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو تم بچاتے ہو. یہ لفظ نبی کو دیکھو اور انبی حکم کو بھی دیکھو, دونوں کا مادہ ایک ہی ہے جس سے یہ اشتقاق ہوتے ہیں, جس سے یہ نکلتے ہیں, یہ ایک ہی مادہ ہے. یعنی خیال رہے کہ تاکلون فعل مضارے ہے اور جس کے اندر یہ حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اگر اس کے اول میں سین آ جائے, مضارے کے شروع میں سین آ جائے تو مضارے مستقبل ہوتا ہے, یعنی وہ آگے کے زمانے کی خبر دیتا ہے کہ ان قریب ہم ایسا کریں گے, ان قریب ہم تجھے یہ دیں گے, ان قریب تیرے ساتھ ایسا کریں گے, ان قریب تجھے راضی کر دیں گے. سیقول السفہاء, ان قریب بے وقوف کہیں گے. تو اگر لام آ جائے تو بمانا حال ہوتا ہے, اگر مضارے پر لام آ جائے تو موجودہ دور کا معنی دیتا ہے. جیسے اللہ تعالی نے فرمایا, یہ اس کی مثال میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جیسا کہ یہ ہے کہ وہ اچھا لتمرون علیہم, قرآن اگر دونوں سے اگر یہ خالی ہو, یعنی اس پر سین بھی نہ ہو لام بھی نہ ہو, جیسے وہ لیغفرا کا بھی ہے وہ 26ویں پارے کے اندر, تو یہ اگر دونوں چیزوں سے خالی ہو, نہ اس پر سین ہو نہ لام ہو, تو وہ مضارع حال اور استقبال دونوں کا معنی دیتا ہے, دونوں کا معنی دیا جاتا ہے. باہر کا چونکہ یہاں تک لونا اور تدخرونا دونوں لام اور سین سے خالی ہیں, ان دونوں کے معنی بعموم یہ ہو سکتے ہیں کہ میں تم کو خبریں دے سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور مرتے وقت تک جو تم کھاؤ گے اور جو کچھ تم بچاتے ہو, اور ہر پھل پانی ہر قطرے کے متعلق مجھ کو علم ہے, اس کو کون کھائے گا کون پیے گا. یہ ہے نبی کی خبرداری, یعنی نبی کی شان یہ ہے کہ وہ خالق کی بھی خبر رکھے اور مخلوق کی بھی خبر رکھے اور مخلوق میں آسمان کی بھی خبر رکھتا ہو. جو ایسی خبر رکھتا ہو اس کا نام نبی ہے. یہاں یہ نبی کے متعلق عرض کر رہا ہوں. مزید سنیے آگے انشاءاللہ العزیز میں اور باتیں عرض کرتا ہوں. اور اسی طرح زمین اور زمینی چیزوں کی بھی، جیسے قابل طبیب جو ہوتا ہے وہ مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کی رگ رگ کا پتہ لگا لیتا ہے، ایسے ہی ہمارے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہر ایک کی نبض اور جان و ایمان پر ہے. اس کے لیے میں چند حدیثیں ناظرین کے سماعتوں کے نظر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی یہ حدیث تو ہے باب مناقب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، یہ مشکا شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب مناقب کے اندر ہے کہ ایک بار حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، آسمان صاف ہے، تارے جگمگا رہے ہیں، تاروں کو اندھیری رات کو ستاروں نے ستاروں نے آسمان کو مزین کیا ہوا ہے. تو نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال لے کر حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ غور تو کرو کتنا اہم سوال ہے. تمہاری ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے، سائنس نے بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن آج تک تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکی جس کے ذریعے سے یہ جناب محترم آسمان کے ستاروں کو گن سکے، آسمان کے ستاروں کی گنتی کر سکے. لیکن قربان میں آقا تیری عظمت پر، قربان میں تیرے نالین پر، قربان میں تیرے قدموں پر، قربان میں تیری رفعت پر، قربان میں تیری عظمت پر، اللہ اکبر کبیرہ، محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے. کتنا اہم سوال ہے، کیونکہ تارے مختلف آسمانوں پر ہیں، پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک ہیں، جن میں بعض اتنے چھوٹے بھی ہیں جو آج تک دیکھنے میں نہیں آئے، اور بعض وہ بھی ہیں جو آفتاب کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتے، آسمان میں گزر جاتے ہیں. اور اسی طرح تا قیامت مسلمانوں کی نیکیاں مختلف قسم کی ہیں، بعض غاروں میں، بعض پہاڑوں میں، بعض اندھیری راتوں میں، بعض دن کی روشنی میں، بعض خلوتوں میں، بعض جلوتوں میں. غرض کے یہ سوال عرش و فرش کے متعلق ہے. ظاہر ہے کہ دو چیزوں کی بڑائی، چھٹائی اور برابری وہی بتا سکتا ہے جس کے سامنے دونوں چیزیں ہوں. اس کی نظر دونوں کے ہر فرد پر معلوم ہوا تو ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یہ اما عائشہ صدیقہ کے عقیدے کی ترجمانی میرے حضور سیدی وسانادی ملجائی و ماوائی امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مولانا الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے. بریلی کے تاجدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، سنیوں کے دلوں کے امام، امام عشق و محبت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمانی فرماتے ہیں کیا کہا؟ یہ اما عائشہ صدیقہ کا بھی عقیدہ تھا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اب وہ بخاری کے حدیث پیش کرنے والے جو یہ کہے یا تو اس کی سند پر اعتراض کرے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو یا پھر جناب محترم یہ بتلائے کہ معاشا صدیقہ در بخاری میں فرماتے ہیں جو حضور کے متعلق گمان کرے کہ ان کو علم غیب تھا یا وہ غیب کی خبر دیتے ہیں، وہ جناب جس کا ٹھکانہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہی موقف ہے تو پھر جناب محترمہ اما عائشہ صدیقہ خود غیب کی خبر کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو دونوں حدیثوں میں تضاد بالکل نہیں ہے، ان کی تطبیق کرنا علماء کا کام ہے. وہاں اما عائشہ صدیقہ کا یہ فرمانا کہ ذاتی طور پر اٹکل سے، اپنی عقل سے غیب کی خبر اگر کوئی کہے کہ حضور اللہ کی عطا کے بغیر ہی غیب جانتے تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. نبی کتنے ہی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، وہ نبی وہ فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، نیاز مند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، صرف اللہ بے نیاز ہے. جو نبی کو غیب کا علم جاننے میں بھی بے نیاز مانے کہ کسی سے نبی غیب کا بغیر اللہ کی عطا کے جانتے ہیں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اگر ادھر اما عائشہ صدیقہ نے خود فرما دیا، فرمایا اگر اللہ کی عطا سے دیکھتے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تمہاری اور مولویوں تم باتیں کرو گے، تمہاری نیکیاں بھی میرے مصطفیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی لیے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ محبوب مکرم نے نہیں فرمایا کیلکولیشن کر لوں، کیلکولیٹر دو، میں ذرا پوچھ کر بتاتا ہوں، جبریل کو آلے نے دو، اللہ سے پوچھتا ہوں. اللہ نے تو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا تھا. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی بلا تعمل بلا تدبر فوری طور پر ارشاد فرمایا، اے عائشہ تمہاری طرح میں بھی، یہ ہو سکتا تھا نا کہہ دیتے کہ میں بھی تو زمین پر ہوں، میں بھی تو تیرے ساتھ ہوں، لیکن یہ نہیں فرمایا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر یہ ارشاد فرمایا، نعم عمر، ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. تو اللہ اکبر کبیرہ. اما شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر کا نام سنا تو پھر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، این الحسنات ابا بکر، اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو پھر ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا حال ہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں. فرمایا ان کی ہجرت کی رات کی خدمت جناب عمر کی تمام نیکیوں سے افضل ہے. پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی ہر نیکی سے خبردار ہیں، ہر نیکی کو جانتے ہیں. یہ ہے خبر رکھنے والے، خبر دینے والے. بخاری شریف جلد اول باب سہم غرب میں ہے کہ جنگ بدر میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غائبانہ تھے، ان کو یعنی وہ ان کی میت مبارکہ غائب ہو گئی شہید ہوتے ہی، تو ان کی والدہ حاضر بارگاہ ہوئی، بولی یا رسول اللہ کہ یہ جب وہ یعنی ان کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد ان کی والدہ حاضر خدمت ہوئی، جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، تو یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہو تو میں صبر کروں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ایسے روؤں گی کہ جس کا چرچا ہو جائے گا. یہاں پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے کیا پتا ہے، یہ میرا خیال ہے میں پہلے روایت عرض کر چکا ہوں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، کہ مجھے کیا پتا ہے کہ تمہارا بیٹا کا، نہ نہ فرمایا جنت کے 8 طبقے ہیں، ان میں ہر سے سب سے اعلیٰ طبقہ جو فردوس ہے اس کے اندر تمہارا بیٹا وہ ہے جو اعلیٰ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. تو بہر کیف مشکا شریف باب، یہ صدقے کی فضیلت کا باب جو ہوتا ہے، کتاب الزکات میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ ایہا اولا لحوفن بکا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے آپ کو سب سے پہلے کون ملے گی، آپ کو لحوفن یا رسول اللہ علیہ السلام کون ملنے والی ہے آپ کو سب سے پہلے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے لمبے ہاتھوں والی، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ مجھے سب سے پہلے ملے گی. یہ اماں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں عرض کر رہی ہیں. تو اب ان کی یہ روایات کو پس پشت ڈال دیا جائے گا بخاری کی اس روایت کو لے کر کہ جو کہہ دی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معاذ اللہ غائب کا علم تھا، وہ بہت بڑا قذاب ہے. تو ماشا صدیقہ خود کی پوچھتی ہیں یہ غائب کی خبریں، حضور آپ کے وصال کے بعد کی خبر بھی ہمیں دیتے جاؤ کہ آپ کو سب سے پہلے کون ملنے والی ہے، آپ کے پاس سب سے پہلے کون آئے گی. تو ہم نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے. تو حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں سے لمبے ہاتھ والی تھی، مگر بعد میں پتہ لگا کہ لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ خیرات کرنے والی عورت ہے. چنانچہ سب سے پہلے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا. کیوں؟ کہ یہ سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی. غور تو کرو کہ اس مختصر سے سوال میں کتنی باتیں پوچھ لیں، ہر ایک کی وفات کا وقت کہ کس کی وفات کب ہوگی، وفات کی نوعیت کہ ہم سب کی وفات ایمان پر ہوگی یا نہیں، بعد میں بعد وفاتیں اپنا مقام کہ ہم کہاں ہوں گے، آپ کے پاس یا کہیں اور، کیونکہ انہوں نے یہ پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گی. یہاں بھی حضور نے یہ نہ فرمایا کہ یہ علوم خمسہ ہے مجھے کیا خبر، فرمایا یہ نہ فرمایا کہ جبریل امین سے پوچھ کر بتائیں گے، بلکہ فوراً تسلی بخش جواب دے دیا، یہ ہے ہمارے خبردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخاری شریف کتاب الطہار کے باب یہ تنزل من البول کی حدیث تھی، وہ جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں والی حدیث، وہ اس کا حوالہ بھی یہ نوٹ کرنا ہو تو آپ فرما سکتے ہیں. تو بہار کا عزیزان گرامی قدر، جب مٹی کے اندر چھپی چیزیں بھی میرے محبوب سے پوشیدہ نہیں ہیں. اب چلیے، یہ میں نے ایک معنی لیا تھا نبی بمانہ غیب کی خبر دینے والا، اب چلتے ہیں دوسرا معنی، نبی بمانہ خبر لینے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہیں, خبر لیتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے خلق کی خبر جو لیں گے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات والا صفات ہوگی. پھر حساب و کتاب شروع ہوگا, سب سے پہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خبر لیں گے. لیکن حالات قیامت کی ابتدا حضور کی دستگیری سے ہی شروع ہوگی, جیسا کہ بخاری مسلم متفق علیہ کی روایت ہے. ان میں ایک روایت نہیں, کثرت سے احادیث ہیں. اگر میں ان سب کو بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ سارا دن یوں ہی گزر جائے گا. مجمع قیامت میں لوگ شفیع کو ڈھونڈتے پھریں گے, اور محدثین و مفسرین, علماء, فقہا, اولیاء, صوفیہ, غوث, کتب سب ہی ہوں گے, مگر کسی کو یہ یاد نہ ہوگا کہ آج شفاعت کا سہرا صرف نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک پر ہے. حالانکہ دنیا میں ان سب کا عقیدہ تھا کہ شفاعت کا دروازہ صرف حضور ہی کھولیں گے, مگر وہاں ایسے بھولیں گے کہ کسی کو حضور کا نام یاد نہ آئے گا. ماز اپنے قیاس سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے, اور وہ حضرات بھی حضور کا پتہ نہ بتا سکیں گے. خیال رہے کہ یہاں یہ اسی خیال سے لوگ چلتے چلتے حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس یہ آپ چلتے جائیں گے, اور یہ جناب محترم کوئی بھی بتانا بتائیں گے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ بڑی طویل حدیث آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو آپ بھی یہ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن جب لوگ جانے لگیں گے تو پھر فرمائیں گے کہاں بھٹکو گے آپ, ادھر آؤ, اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے جاؤ. اگر آج شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھولیں گے. تو بہر کا عزیزان گرامی قدر, جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر ارشاد فرمائیں گے تو اس میں کیا راز ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر مخلوق پہلے ہی حضور اقدس کے آستانے پر حاضر ہو جاتی اور حضور اس کی شفاعت فرما دیتے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اس میں شفاعت میں حضور کی کیا خصوصیت ہے, جیسا کہ یہ علم غیب میں کہہ دیتے ہیں. اتفاق کر یہاں آگے اور شفاعت ہو گئی, اگر کسی اور نبی کے پاس چلے جاتے تو بھی شفاعت ہو جاتی. سب کے یہ جو ہے یہ وہ بات کرنے کا سب کو موقع مل جاتا. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب دروازوں پر پھیرا لے لو, سب پر چلے جاؤ, تمہیں پتا چل جائے گا. ہر جگہ بھیک منگوائی جائے گی اور سب سے منوا لیا جائے گا کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا خبر لینے والا اور کوئی نہیں ہے. یہ ہے ہمارے نبی خبر لینے والے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر حاجت اور یعنی حاجت روائی کے لیے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے. یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی, یا رسول اللہ میں گناہ کر کے آیا ہوں. بلکہ کفار مکہ بھی حاجت کے دعا کے لیے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے پاس ہی آتے تھے. جانور تک اپنا ہر دکھ حضور نبی رحمت علیہ السلام سے عرض کرتے تھے. تو بہر کیف جانور, حجر, شجر سب جانتے ہیں کہ یہ نبی ہماری خبر لینے والے ہیں. کیوں؟ کہ فریاد رسی اسی کے سامنے کی جاتی ہے جو خبر لے سکے. یہ ہے نبی بمانا خبر لینے والے. اور یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلتا ہوں, اور ایمان کو بھی سمجھ لیجیے, یہ لفظ جو ہے امن سے بنا ہے, اس کے معنی ہے امن دینا. یہ خدا تعالی کی بھی صفت ہے اور اس لیے اس کا نام پاک مومن بھی ہے. اور یعنی اپنے بندوں کو اپنے قہر و عذاب سے امن دینے والا, اور بندے کی بھی صفت ہے. اسی لیے مسلمان کو قرآن کے اندر مومن فرمایا, اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے رب کے عذاب سے امن دینے والا. شریعت میں ان عقیدوں کا نام ایمان ہے, جن کو اختیار کرنے سے انسان کفر سے بچ جاتا ہے اور مومن کی جماعت میں آ جاتا ہے. جان ایمان دنیا کی چیزوں میں ایک ڈانچہ ہوتا ہے جس کو جان ایمان کہا جاتا ہے. ایک روح اور بغیر ڈھانچے کے کوئی قیمت نہیں ہوتی. روح کی قیمت اتنی دیر نہیں ہے جتنی دیر اس کا ڈھانچہ نہ تیار ہو جائے. جسم انسانی میں جب تک روح ہے تب تک وہ ہر قسم کے اکرام کا مستحق ہے, اس کی عزت کی جاتی ہے. اعلی غذائیں, عمدہ لباس, بہترین مکانات, امیری, وزیری, سلطنت روح والے جسم کے لیے ہے. روح نکلتے ہی باجز زمین میں دفن کر دیے جانے کے اور کسی کام کے نہیں ہے. درخت میں جب تک زندگی ہے تب تک اس میں سبزی, پھل, پھول سب کچھ ہے. ختم ہونے پر جو یہ وہ یعنی جو درخت تھا پہلے شاداب تھا, اب وہ چولہے کا ایندھن بن گیا اور ٹیبل بن گیا اور اس کی چیزیں کام میں آ گئیں. تو بہر کف عزیزان گرامی قدر کہ کلمہ پڑھنا اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل آمنت باللہ کو مان لینا ایمان کا ڈھانچہ ہے. جان ایمان ایک اور ہے اور وہ صرف ایک اور چیز, اور کون سی چیز ہے؟ وہ نبوت کو الوہیت سے اور نبی کو اللہ سے ملانا ہے. جہاں اللہ رسول میں جدائی کی انسان کافر, اور جہاں اللہ رسول کو ملا دیا وہاں مومن ہو گیا. یہ ایمان جان ایمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے, اللہ کا فتویٰ بھی سماعت فرما لیجیے, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, اور یہ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں فرق اور جدائی کر دے, اور کہتے ہم بعض پر ایمان لائیں گے, اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرے. یہ لوگ پکے کافر ہیں. اب یہ دیکھو جی, یہ بریلوی نبی کو اتنا بلند کر دیتے, اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ بھئی, اللہ سے ملانا یہ ایمان ہے؟ اللہ سے ملانے کا نام تو جانے ایمان ہے, اس سے جدائی کا نام اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اولائک ہم الکافرون حقا, یہ تو پکے کافر ہیں جو اللہ رسول میں جدائی کرتے ہیں. وہاں تدنا للکافرین عذاب مہینہ, انہی بےمانوں کے لیے تو میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بفتوائے قرآن کریم ثابت ہوا کہ اللہ رسول میں جدائی سمجھنا کفر ہے. تو لا محالہ اللہ رسول کو ملانا ایمان ہوا, اس میں پھر کیا شک ہے؟ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا, میں اپنی حیاتی تے قربان تھیما, میں اپنی حیاتی تے قربان تھیما, احمد نال احمد ملیندے گزر گئی. ہم تو اپنی زندگی پہ قربان جاتے ہیں. اس کا مطلب, ملانے کا مطلب نہ تو یہ ہے کہ رسول کو خدا مان لیا جائے, اور نہ یہ کہ رب کو رسول تصور کر لیا جائے. اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, بلکہ ملانے کا مطلب بطور تمثیل یوں سمجھو کہ نوٹ میں کاغذ بھی ہے اور شاہی مہر بھی. مہر کا کاغذ نہیں ہے, کاغذ کی مہر نہیں ہے, مگر مہر کا کاغذ سے ایسے ملی ہوئی ہے کہ اگر کاغذ سے الگ ہو جائے تو کاغذ بے قیمت ہو جائے. اور لیمپ کی چمنی ہری ہے تو چمنی کا رنگ ہرا, بتی کے جو نور نکلے گا وہ ہرا نکلے گا, اور جیسی چمنی ہوگی ویسا نور نکلے گا. جہاں بتی کا نور تو وہاں چمنی کا نور بھی ہوگا, وہی رنگ یعنی چمنی کا ہوگا. تو قرآن کریم بھی یہ فرماتا ہے کہ مثلا نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فیہ زجاجت. آیت کریمہ کی یہ چند تفسیریں کی گئی ہیں اس کی, جن میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ توحید الہی گویا نور ہے, اور ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا زجاجہ یعنی چمنی ہے. تو جیسا نور, جیسی چمنی ہو, چمنی کا رنگ جائے گا. جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی حاکمیت ہے, میرے مصطفیٰ کی نبوت ہے. بلا غور تو کرو کہ کلمہ طیبہ ہے تو توحید, مگر اس میں توحید کے بعد حضور کی رسالت کا بھی ذکر ہے, اور اس لیے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اول جز تو لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذکر, پیچھے دوسرے جز کے اندر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام پہلے ہے, اب اللہ کا نام بعد میں. اب دیکھا کبھی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کا نام آخر میں, اور جدھر اللہ کا نام ختم ہوا ساتھ ہی محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی قدر, یہاں پر بھی قابل غور باتیں ہیں, یعنی اللہ کا نام ختم ہوتے ہی فور محمد کا نام, تاکہ حضور کا نام اللہ کے نام سے ملا رہے, اللہ کے نام سے ملا رہے. جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں لفظ تک کی جدائی منظور نہ فرمائی, تو اور جگہ اپنے اور اپنے حبیب میں تفریق اور جدائی کیوں کر پسند فرمائے گا؟ قرآن کریم میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ اپنے نام کو اپنے حبیب سے ملا دیا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے وآتی اللہ وآتی الرسول, اللہ کی تابع داری رسول کی تابع داری ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ رسول کا حکم مانتا ہے, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور بے شک وہی کامیاب ہے. واللہ ورسولہ احقن ان یرضوہ, اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کرو. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا اپنے اور اپنے رسول کے فضل سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے, اور یہ بات منافقوں کو بری لگتی ہے. اور اسی طرح بے شمار آیات ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو یہ میں اگر اسی موضوع کو بھی لے کر چلوں گا تو پھر بڑا وقت چاہیے. حضور کے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں اور بارگاہ نبوی میں عرض گزار ہوتے ہیں، دم الالہ اسم النبی بسم ہی اذ قال فی الخمس المؤذن اشہدو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے اور نماز پنجگانہ کی تکبیریں اور اذان کہہ کر دیکھ لو کہ مؤذن مکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے ہی اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے تفسیر در منصور، اس کی آخری جلد کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آتینک الکوثر کی تفسیر کے اندر نقل فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا پیارے محبوب جدھر میرا ذکر ہوگا ادھر تیرا ذکر ہوگا، اور جو میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے. ایک آئین بنا دیا نا کہ جدھر میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جو میرا نام لے گا وہ تیرا نام لے گا. تو پوچھا ہوگا یا اللہ یہ تیرے قانون کی اگر کوئی مخالفت کرے، یعنی صرف تیرا نام لے اور میرا نام نہ لے، تو اللہ نے فرما دیا پیارے جدھر میرا ذکر ہو تیرا ذکر نہ ہو، جو میرا نام لے تیرا نام نہ لے، فلیس لہ نصیب، اس کے مقدر میں جنت ہے ہی نہیں ہے، اس کے مقدر میں جنت ہی نہیں ہے. جنت اسی کو ملے گی جو مصطفیٰ کریم کا نام بھی لے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے. بہر کیف عزیزان گرامی قدر، یہاں یہ بھی خیال رکھیے گا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب نعت گو صحابی ہیں کہ جن کے ایک ایک شعر پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جم جم کر دعائیں دیا کرتے تھے. ان کے اشعار بارگاہ نبوت میں قبولیت بلکہ دار حاصل کر چکے تھے. اور ذرا سلام اسلامیات میں غور تو کرو تو معلوم ہوگا کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنے فرائض سے اس طرح ملایا ہے کہ کوئی عبادت سنتوں سے خالی نہیں ہے. نماز پنجگانہ میں ظہر کے فرض چار اور آس پاس کی سنتیں چھ، نماز مغرب میں فرض تین اور سنتیں اور نفل چار وغیرہ وغیرہ. پھر فرض پڑھنے لگو تو سبحانک اللہم و بحمدی کا پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، یہ ساری سنتیں ہیں. اور پھر تلاوت قرآن فرض ہے، پہلے سنت ہے پھر فرض ہے. اب یہ دیکھیے زندگی پر بھی غور فرما لیجیے، یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. باہر کا عزیزان گرامی قدر، پھر رکوع کرنا سجدہ کرنا یہ فرض ہے، ان کی تسبیحیں سنت ہے، اور روزہ رمضان فرض ہے، تو سحری افطاری سنت ہے، نماز تراوی سنت ہے. اپنی زندگی کو دیکھ لو، بچے کا پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینا سنت، پیدا ہونا بھی سنت ہے، عقیقہ کرنا سنت ہے، ختنہ کرنا سنت ہے، بچے کی پرورش سنت ہے، بالغ ہونے کے بعد فرائض اس کے ذمے آتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے تو سنتیں ہیں، اس وقت تک ہم سنت کے سائے میں ہی پرورش پاتے ہیں. جیسے کہ روزی کمانا، کھانا، نکاح، بیوی کی پرورش سب سنت ہی ہے. مرتے وقت مرنے والے کو کلمہ پڑھانا سنت ہے، اسے کعبہ رو کرنا سنت ہے، بعد موت کے کفن کے تین یا پانچ کپڑے سنت ہے، غسل سنت ہے، دفن کے طریقے سنت ہے، غرض کے ہر جگہ فرض سنتوں سے ملے ہوئے ہیں. اسی لیے ہمارا نام اہل فرض یا اہل حدیث یا اہل واجب یا اہل مستحب نہیں ہے، بلکہ ہمارا نام اہل سنت ہے، یعنی زندگی بھر سنت کے سائے میں چلنے والا اور قیامت کے دن سنت والے کے سائے میں رہنے والے. بہرحال روح ایمان اللہ رسول کو ملانا ہے، اور شیطان اور سدہا قسم کے کفار اللہ کی ذات و صفات اور فرشتے اور جنت دوزخ سب کو جانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، مگر پھر کافر کے کافر ہوئے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اس لیے اللہ رسول کو ملاتے نہیں ہیں. ایک انصاری نے اپنے کھیت کو پانی دینے کا مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب وہ پیش کیا تو مسلمان ہاتھ راضی نہ ہوا، تو اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محبوب علیہ السلام، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مانے، پھر آپ کے فیصلے سے دل میں تنگ نہ ہو، سر بخم تسلیم ہو جائیں. تو رب کائنات یہاں پر بھی تو یہی فرما رہا ہے، میرے محبوب کو تو مانو، پھر تم ایماندار ہوگے، پھر تمہیں امن ملے گا. با صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آوازیں بارگاہ نبوت میں اونچی ہو جاتی تھی، ان کے متعلق یہ ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو ان انصاری نے اور ان اونچے بولنے والے حضرات نے کسی ایمانی عقیدے کا انکار نہ کیا تھا, ایمانی عقیدے کا انکار نہ کیا تھا. توحید, قیامت, ملائکہ, جنت, دوزخ وغیرہ سب کے قراری تھے, بلکہ نبوت کا بھی انکار نہ کیا تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا. تو عزیزان گرامی قدر, حاصل کلام بات یہی ہے آج کے جو میں نے عرض کیا تھا. ہمارے موضوع جو تھا گفتگو کا وہ نبی تھا جس کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی ہیں, اور یہ ہماری گفتگو سے مطلب یہ نکلا کہ تمام عقائد ایمان کا ڈھانچہ ہے, اور حضور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احترام روح ایمان ہے. اللہ رب العزت کے حضور میں یہ دعا ہے کہ یہ جو چند لمحات, یہ تھوڑا وقت جو تیرے مصطفیٰ کریم کی مدح سرائی کے لیے پیش کیا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہاں مل کر بیٹھنا اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مکرم نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے, نیک اعمال میں ہماری قدم قدم پر جو ہے یہ امداد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مکرم نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور کے صحابہ کی محبت, حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا سب کا ہمیں